وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. میرے مرشد، میرے شیخ، عارف باللہ شیخ العرب والعجم رومی ثانی تبریز دورہ جنوب وقت، حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دعوان برکاتہ، فرماتے ہیں کہ حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب کسی ولی اللہ کا انتقال ہوتا ہے تو جس کرسی پر وہ ہوتا ہے وہ کرسی خالی نہیں رہتی، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کرسی پر کسی دوسرے ولی کو بٹھا دیتے ہیں. فرمایا کہ آج تک جتنے اولیاء اللہ کا انتقال ہوا، ایسا نہیں ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو وہ کرسی خالی ہو، جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو وہ کرسی خالی ہو، شیخ بہاؤالدین نسبندی کا انتقال ہوا ہو تو وہ کرسی خالی ہو، شیخ شہاب الدین سہروردی کا انتقال ہو تو وہ کرسی خالی ہو. فرمایا ایسا نہیں ہے، بلکہ جس ولی اللہ کا انتقال ہوتا ہے، تو دیکھو بچے وہ کیا کر رہے ہیں، جس ولی اللہ کا انتقال ہوتا ہے تو فوراً اس کی کرسی پر اس کی کرسی خالی نہیں رہتی، بلکہ اس کی کرسی پر دوسرے ولی کو بٹھا دیا جاتا ہے. میرے مرشد نے ایک واقعہ سنایا کہ بڑے پیر صاحب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ آدھی رات کو نکلے، خادم ساتھ میں تھا، تو خادم بھی چپکے چپکے پیچھے سے چل پڑا کہ آج کیا بات ہے کہ شیخ آدھی رات کو کہاں کو جا رہے ہیں. تو وہ جو خادم تھا وہ بھی پیچھے پیچھے چل پڑا، اور حضرت نے ایک دن ہنس کے فرمایا کہ اگر وہ خادم نہ جاتا پیچھے تو راز کیسے آؤٹ ہوتا. شیخ عبد القادر جیلانی بڑے پیر صاحب رحمت اللہ علیہ کا ایک راز آؤٹ ہو رہا ہے. فرمایا وہ راز کیسے آؤٹ ہوتا اگر وہ خادم چپکے چپکے نہ جاتا. تو شیخ نکلے اور ایک طرف کو چل پڑے، خادم بھی پیچھے پیچھے. بغداد میں رہتے ہیں شیخ، وہاں سے چلے بصرہ کی طرف. اب وہاں جب بغداد سے بصرہ کا فاصلہ ہے کئی سو میل کا، لیکن چند منٹ میں وہاں پہنچ گئے شیخ عبد القادر جیلانی چلتے چلتے. اور یہ جو فاصلہ طے ہونا، اس فاصلے کا نام ہے طی الارض. طی الارض یہ کہلاتا ہے، طی الارض، جو اللہ تعالیٰ اپنے بعض اولیاء اللہ کو عطا فرماتے ہیں، یعنی زمین کا سمٹ جانا. وہ چلتے ہیں، زمین سمٹتی رہتی ہے اور وہ فاصلہ وہ جلد طے ہو جاتا ہے. جیسے اولیاء اللہ کا ایک طبقہ ہے، اس طبقے کا نام ہے ابدال. یہ بھی ایک اولیاء اللہ کا طبقہ ہے جس کا حدیث شریف میں ذکر بھی آیا ہے کہ ابدال ہوتے ہیں ہر زمانے میں، اور وہ جو ابدال ہوتے ہیں ان کو بھی اللہ تعالی پر معرومی فرماتے ہیں، پر ابدالا چو پر جبرائیل. کہ ابدال جبرائیل علیہ السلام کے جیسے 500 پر ہیں، ایسے ہی ابدالوں کے بھی پر ہوتے ہیں، بس وہ نظر نہیں آتے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو تیل ارض ایسے عطا فرماتے ہیں کہ یہاں سے ایک قدم رکھیں کراچی سے تو مکہ شریف، مدینہ شریف اور مسجد اقصی ہوتے ہوئے کراچی واپس آ جائے، ایسے بھی ہوتے ہیں ہر زمانے میں. جن سائنسدانوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کی کھوپڑی میں ٹیکنالوجی بنانے کی ترکیب ڈالی، اللہ تعالیٰ نے ترکیب ڈالی ٹیکنالوجی بنانے کی ان جن کی کھوپڑی میں، تو اللہ تعالیٰ کے لیے وہ ٹیکنالوجی بغیر ترکیب کے اپنے اولیاء کو دینا کیا مشکل ہے؟ بس وہ ٹیکنالوجی اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی اپنے اولیاء اللہ کو، اور یہ تیول عرض کہلاتا ہے کہ ایک قدم ادھر دوسرا قدم مکہ شریف اور مدینہ شریف، پھر واپس تھوڑی دیر میں کراچی میں، پتہ ہی نہ چلے. تو ابدال اور حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ کو ایک گاؤں والوں نے خط لکھا کہ حضرت ہمارے گاؤں کے اندر ایک شخص ہے جو کہتا ہے کہ میں ابدال ہوں. تو حضرت نے اسے پوچھا کیا وہ واقعی ابدال ہے؟ تو حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جو ابدال ہوتا ہے وہ گاتا نہیں پھرتا کہ میں ابدال ہوں، ابدال گاتا نہیں ہے کہ میں ابدال ہوں. پھر حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہاں پہلے وہ گوشت تھا، پہلے وہ گوشت تھا، اب دال ہے. حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا شاہ علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ کی بات ہے، فرمایا کہ جو ابدال ہوتا ہے وہ اپنے منہ سے کہتا نہیں کہ میں ابدال ہوں، بتاتا نہیں پھرتا، نعرے نہیں مارتا. ایسے ہی جو اللہ والا ہوگا وہ اپنے منہ سے کبھی اپنے کو اللہ والا نہیں بولے گا. اس لیے حکیم الامت نے فرمایا کہ جو ابدال ہوتا ہے وہ کہتا تھوڑی ہے، نعرے تھوڑی مارتا کہ میں ابدال ہوں. پھر حضرت کا جملہ کیسا مزیدار لذیذ جملہ ہے نا، فرمایا کیا کہ پہلے گوشت تھا، پہلے گوشت تھا، اب دال ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کو یہ بھی شرف عطا فرماتے ہیں اور یہ کرامت عطا فرماتے ہیں کہ زمین سمٹ جاتی ہے. اب جب شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سرتاج اولیاء جب وہاں بصرے پہنچے تو وہاں ایک جنازہ تیار تھا اور وہ جنازہ ابدال وقت کا تھا، اس جگہ ایک ابدال تھا اس کا جنازہ تھا. چونکہ آپ غوث کے مقام پر فائز، آپ نے نماز جنازہ پڑھائی، پھر وہاں دوسرے اولیاء اللہ جمع تھے جن کے سپرد تکوینی انتظامات ہوتے ہیں، ان سے مشورہ ہوا کہ بھائی اب کس کو بنایا جائے، اس ابدال کی کرسی پر کس کو بٹھایا جائے. تو بتایا گیا کہ بھائی حکم ہوا ہے کہ موصل کے اندر، ایک شہر ہے موصل، اس شہر کے اندر ایک عیسائی گرجا گھر کے اندر عیسائی طریقے پر عبادت کر رہا ہے، اس کو اس کرسی پر بٹھانا ہے. اب اس کو اس ابدال کی کرسی پر بٹھانا ہے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ تشریف لے گئے موصل، تیل عرض کرتے ہوئے روحانی پروں سے پرواز کرتے ہوئے پہنچے وہاں پر. وہاں پر دیکھا کہ ایک عیسائی زنار پہنے ہوئے، سلیب پہنے ہوئے زنار، وہ عیسائی طریقے پر عبادت کر رہے ہیں. تو شیخ گئے اور اس کے چین پر ہاتھ ڈال کر جو گلے میں زنار تھی اس کو توڑا اور فرمایا پڑھ کلمہ، کہے. اس نے فوراً کلمہ پڑھ لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبد رسول، میرے مرشد فرماتے ہیں کہ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں تو تبلیغ بھی نہیں کی, کلمہ ایسے ہی پڑھا دیا, جبکہ ایسے حکم بھی نہیں ہے کہ ایک دم کافر کو تھوڑی جا کے کہو کہ پڑھ کلمہ. کیوں صاحب, حکم ہے ایسا. فرمایا بات یہ تھی کہ اللہ تعالی نے اس کے دل میں پہلے ہی سے کلمے کو داخل کر دیا تھا, سب زبان سے پڑھنے کی دیر تھی, وہ تو منتخب ہو چکا تھا. سن لے دوست, جب ایام بھلے آتے ہیں گھات ملنے کی وہ خود آپ ہی بتلاتے ہیں, لہذا وہاں اس کو تبلیغ کی ضرورت نہیں تھی. توڑا اس نے فوراً کلمہ پڑھ لیا. اس کے بعد میرے مرشد نے ایک بات اور فرمائی, فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کا حسن کا انتظام ہوتا ہے, حسن کا انتظام ہوتا ہے اور عشق کا یوں ہی نام ہوتا ہے. حسن کا انتظام ہوتا ہے اور عشق کا یوں ہی نام ہوتا ہے. میرے مرشد نے فرمایا کہ ہندی زبان کا ایک محاورہ ہے کہ پیا جے کو چاہے سوتت لیے جگائے, کہ پیا یعنی اللہ محبوب جس کو چاہتا ہے تو سوتوں کو اٹھا دیتا ہے, سوتوں کو جگا دیتا ہے. پیا جے کو چاہے سوتت لیے جگائے, کہ جب اللہ جس کو اپنا بنانا چاہتا ہے اپنا بناتا ہے, تو وہ جو غفلت کی نیند سو رہا ہے, اللہ تعالیٰ اس کی غفلت کی نیند کو اپنے قرب اور محبت اور تعلق مالک کی بیداری سے تبدیل فرما دیتے ہیں, اس کی غفلت کی نیند کو. لہذا اس کو وہ تو غافل تھا, کفر کی نیند سو رہا تھا, اس کو بیدارے ایمان کی بیداری نصیب ہو گئی, بیداری ایمان عطا فرما دی اللہ رب العزت نے. بس توڑا اس کو پھر ابدال کی کرسی پر بٹھا دیا. بس میرے مرشد فرماتے ہیں کہ جوش میں آئے جو دریا رحم کا, جوش میں آئے جو دریا رحم کا, گبرے صد سالہ ہو فخرے اولیاء. جب اللہ تعالی کی رحمت کے دریا میں جوش آتا ہے تو 100 برس کے کافر, جو 100 برس کا جس نے کفر کیا ہو, اللہ تعالیٰ اس کو فخرے اولیاء بنا دیتے ہیں. ایمان کی دولت دے کر اپنے قرب کا وہ مقام عطا فرماتے ہیں کہ بڑے بڑے اولیاء اللہ بھی رشک کرتے ہیں. جوش میں آئے جو دریا رحم کا, فخرے صد سالہ ہو, گبرے صد سالہ ہو فخرے اولیاء. 100 برس کا گبر کفر, 100 برس کا کفر یعنی گبر. جوش میں آئے جو دریا رحم کا, گبرے صد سالہ ہو فخرے اولیاء. صد سال کا, 100 سال کا کافر, اس کو اللہ تعالیٰ اپنے قرب کا وہ مقام عطا فرمائے کہ اولیاء اللہ بھی رشک کریں کہ یہ اس کو کیا اللہ نے مقام عطا کر دیا. جوش میں آئے جو دریا رحم کا, جوش میں آئے جو دریا رحم کا, اللہ کی رحمت کے دریا کو جوش آتا ہے. جوش میں آئے جو دریا رحم کا, فخرے سر سالہ ہو گبرے سر سالہ ہو فخرے اولیاء. جوش میں آئے جو دریا رحم کا, گبرے سر سالہ ہو فخرے اولیاء. اب اس کو ابدال کی کرسی پر بٹھا دیا, وہ اتنے برس کا کافر, لیکن اللہ اکبر. اسی لیے میرے مرشد نے فرمایا کہ دیکھو کسی کافر کو بھی حقیر مت سمجھو, اس کے کفر سے تو نفرت ہے اور اللہ کی وجہ سے کافر سے بغض بھی رکھا جائے گا, یہ بھی ضروری ہے, لیکن کافر کے کفر سے نفرت اور بغض ہے, لیکن کافر سے نفرت حرام ہے. کفر سے تو نفرت کرے گا, کافر سے تو بغض رکھے گا, بغض بھی ہوگا, لیکن اس کو حقیر بھی نہیں سمجھنا. بغض رکھے گا کیوں؟ کیونکہ اللہ کا دشمن ہے. لیکن حقیر کیوں نہیں سمجھے گا؟ کہ جوش میں آئے جو دریا رحم کا, گبرے سو سالہ و فخرے والی. اب یہی کافر دیکھو, کیا تصور ہے کسی کے کہ یہ اللہ تعالیٰ اس کو مسلمان تو کیا ابدال وقت بنا رہے ہیں, ابدال زمان بنا رہے ہیں. اس نے فرمایا کہ کسی کافر کو حقیر مت سمجھو. کیوں؟ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, اسی طرح سے گنہگار کے گناہ سے تو نفرت ہے, لیکن گنہگار سے نفرت حرام ہے. گناہ سے نفرت فرض ہے, اور گناہگار سے نفرت حرام ہے، اس کو حقیر مت سمجھو، گناہ سے تو نفرت کرو لیکن گناہگار سے نفرت یہ حرام ہے، کسی گناہگار کو حقیر مت سمجھو. اگر مسلمان گناہگار ہے حقیر مت سمجھو بھائی. اور اسی طرح سے کافر کے کفر سے تو نفرت ہے لیکن کافر سے نفرت حرام ہے، حقیر مت سمجھو اس کو، بغض بھی رکھا جائے گا. اب معرومی کیا فرماتے ہیں، ہیج کافر را بخاری من گریب، ہیج کافر را بخاری من گریب، کسی کافر کو بھی حقارت کی نظر سے مت دیکھو کہ مسلمان باشد، مسلمان باشد بودنش، مسلمان بودنش باشد امید. ادھر بیٹھ جاؤ، ٹھیک ہے نا، اب یہ صحیح ہے نا، کہ مسلمان بودنش، مسلمان بودنش باشد امید، کہ اس کا مسلمان ہو جانے کی امید باقی ہے ابھی، اس لیے کسی کافر کو حقیر مت سمجھو. کافر سے نفرت بھی ہے، کافر سے بغض بھی ہے، ایک طرف بغض بھی رکھنا ہے کیونکہ اللہ کا دشمن ہے، اور دوسری طرف اس سے نفرت بھی نہیں کرنی، اس سے حقیر بھی نہیں سمجھنا. سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو کیا معرومی فرماتے، ہیج کافر را بخاری من گرید، کسی کافر کو حقارت سے مت دیکھو، حقیر مت سمجھو، اس سے کفر سے نفرت ہے، اس سے بغض رکھا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہ بغض رکھو کافروں سے، لیکن حقیر بھی مت سمجھو. کیوں؟ مسلمان بودنش، مسلمان بودنش باشد امید، کہ اسے مسلمان ہونے کی امید تو باقی ہے، جب تک اس کی جان میں جان ہے مسلمان ہونے کی امید باقی ہے. میرے مرشد نے سنایا ایک واقعہ کہ مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ دار العلوم دیوبند کے بانی، حاجی امداد اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے پیارے خلیفہ اور مرید، اتنے باادب تھے، اب بہت بڑے عالم، حجت الاسلام کہا جاتا ہے ان کو، اور علوم ایسے کہ بڑے بڑے علماء ان کے علوم سمجھ نہیں سکتے، ایسے علوم ہیں اس درجے کے. تو باادب کتنے، اپنے شیخ اور مرشد حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ نے ایک کتاب دی کہ اس کو ذرا دیکھ لیجئے. ایک جگہ املا کی غلطی تھی، لفظ کچھ غلط لکھا ہوا تھا کاتب کی غلطی کی وجہ سے، کاتب نے، لکھنے والے نے غلط لکھ دیا تھا. اب میں اور آپ ہوں، اپنے کو پہلے کہا، آپ کو بعد میں کہا، تاکہ یہ نہ کہے کہ ہمیں بھی بنا دیا ویسا، اپنے کو پہلے کہا کہ ہمارا ادب کیا ہے، کہ ہم ہو تو دیکھو جی تم نے غلطی کی ہے، یہ تمہاری غلطی دیکھو، یہاں تک کہ بڑوں کو بھی نہیں دیکھتے، بڑوں کے سامنے بھی بات کرنے کی سلیقہ اور تمیز نہیں ہے، ادب کی کمی ہے. تو مولانا قاسم نانوتوی نے کیا کیا کہ وہ جو لفظ کی غلطی تھی ادھر گول دائرہ بنایا اور خط کھینچ کر، یعنی لکیر کھینچ کر لکھا کہ حضرت یہ لفظ میری سمجھ میں نہیں آیا، یعنی وہ جو غلطی تھی اس کو اپنی سمجھ کا قصور ٹھہرا دیا. یہ ادب نہیں ہے؟ اس غلطی، حالانکہ کاتب کی غلطی ہے، کہتے کہ اس کی غلطی ہے، نہیں، یہی تو ادب ہے بھائی. اب وہ جو تھی غلطی سمجھ گئے کہ غلطی ہے، لیکن اس غلطی کو اپنا قصور ٹھہرایا کہ اپنی سمجھ کا قصور، کہ میری سمجھ میں نہیں آیا. اللہ اکبر، یہ ہے ادب، اسی ادب نے تو ان کو بنایا بھائی، اسی ادب سے تو لوگ بنتے ہیں، اور یہی ادب جب پیدا ہو جائے تب کام بنتا ہے. اور علم کا مزہ ہی تب ہے جب ادب آئے، اللہ کی محبت کے راستے کی لذت اور مزہ تب ملے گا جب اللہ کا ادب، اللہ تعالیٰ کے راستے کا ادب، اللہ کے راستے کے رہبر کا ادب، اور اللہ تعالیٰ کے راستے کے کانٹوں کا بھی ادب کرے، اس کے راستے کے کانٹے بھی لذیذ اور مزیدار ہوتے ہیں، تب مزہ آتا ہے جناب. آپ کو یہ کہے کہ اللہ کے راستے کے کانٹے کیسے لذیذ مزیدار ہوں گے؟ اگر مجنو کو لیلا کے راستے میں کانٹا چبھے تو کیا کرے گا؟ پیار نہیں کرے گا اس کو؟ کیوں بھائی؟
مجنو لیلا کے راستے کے کانٹے کو پیار نہیں کرے گا؟ کہہ رہا کوئی نہیں، اس کو بھی پیار کرے گا. تو اللہ تعالیٰ کیا جو لیلاؤں کو پیدا کرنے والے ہیں، سارے عالم کی لیلاؤں کو نمک دینے والے ہیں، لیلاؤں کو پیدا کرنے والے اور سارے عالم کی لیلاؤں کو نمک دینے والے، یعنی خالق نمکیات لیلائے کائنات ہیں. یہ میرے شیخ نے نام رکھا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا. اللہ تعالیٰ کون ہے؟ خالق نمکیات لیلائے کائنات. کائنات کی جتنی لیلائیں ہیں ان لیلاؤں کو نمک کون دیتا ہے بھائی؟ اللہ دیتا ہے. یہ فوج ادھر بیٹھو، اپنی پوری فوج یہاں لے آؤ بھائی، سارے فوج ادھر بیٹھو، فوج چلی آ رہی ہے. دیکھو ٹوپی نہیں ہے، ٹوپی کہاں ہے تمہاری؟ ٹوپی کہاں ہے بھائی؟ ٹوپی پہن کے آیا کرو. دیکھو ننگے سر مسجد میں آنا تو بہت بری بات ہے. تو جو سارے عالم کی کائنات کی لیلاؤں کو نمک دیتا ہے، اس کے پاس نمک کا کتنا اسٹاک ہوگا؟ جس نے سارے عالم کی لیلاؤں کو حسن و جمال بخشا، وہ کیسا حسن و جمال والا ہوگا؟ لیلا تو کیا ہوگا، بڈھی ہو جائے گی نا. لیلا تو بڈھی ہو جائے گی، بلکہ دو چار بچوں کے بعد ہی اس کا جغرافیہ بدل جاتا ہے. جس جغرافیہ پہ مرتا ہے، جس کے لیے پاگل ہے، وہی لیلا کا. باتیں مت کرنا، خاموش بیٹھنا سیدھا، ورنہ کان سے پکڑ کے باہر نکال دیا جائے گا. تو وہی لیلا جب بڈھی ہو جائے گی، کیا عالم ہوگا؟ جغرافیہ بدل جائے گا بھائی اس کا. مان لو بہت خوبصورت لڑکی سے شادی کی، لیکن کیا وہ لڑکی نانی نہیں بنے گی؟ دو چار بچوں کے بعد سارا اس کا اسٹرکچر ہلنے لگ جائے گا. اب ہسپتال لے کر بھاگ رہے ہیں، کبھی یہاں جا رہے ہیں کبھی وہاں جا رہے ہیں، کتنی حسین ہو، لیکن یہی عالم ہونے والا ہے. ساری لیلاؤں کا نمک جھڑنے والا ہے. ٹیک لگانے کی ضرورت ہے آپ کو؟ ٹیک لگانے کی ضرورت ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے. عمر کا تقاضا ہے نا بھائی، بڑے آدمی ہیں، جوانوں کے لیے ٹیک کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ جوان ٹیک لگائے گا شیطان اس کو اوور ٹیک کرے گا. تو جو اللہ تعالی سارے عالم کی لیلاؤں کو نمک دیتا ہے، یعنی خالق نمکیات لیلائے کائنات ہے، اس کے نام کی لذت کیسی ہوگی، اس کے نام کا مزہ کیسا ہوگا. اور آگے آ جائیے، ادھر تشریف لے آئیے، دیوانوں کے حلقے میں بیٹا آپ دونوں اس طرف بیٹھ جاؤ. تو جو اللہ تعالیٰ سارے عالم کی لیلاؤں کو نمک دیتا ہے، یعنی لیلا جو وہ لیلا مشہور والی لیلا، وہ کالی تھی. ایک مرتبہ خلیفہ معرومی فرماتے ہیں کہ اس وقت کا جو خلیفہ تھا، اب اس نے سنا کہ بھائی ایک مسلمان جو جس کا نام قیس تھا، وہ ایک لیلا پر عاشق ہو گیا. تو اس نے سوچا کہ کتنی خوبصورت ہوگی، مس بیوٹی رہی ہوگی، یہ تو عالمی مقابلہ حسن میں اول نمبر حاصل کیا ہوگا اس نے. تو اس نے کہا ذرا ہم بھی تو دیکھیں کہ کیسی لیلا ہے وہ. اب جب وہ آئی لیلا، تو خلیفہ نے کیا کہا وہ سنیے. معرومی فرماتے ہیں، گفت لیلا را خلیفہ کا توہی. خلیفہ نے کہا لیلا سے کہ تو ہی ہے. کس تو مجنو شد پریشان و غوی، کہ تو ہی ہے کہ جس نے مجنو کو مجنو بنا دیا، پاگل بنا دیا. اور میرے مرشد فرماتے ہیں حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دعا برکاتہم، کہ بتوں کے عشق سے دنیا میں ہر عاشق ہوا پاگل. بت مانے یہ حسین لڑکے اور لڑکیاں. اس لیے میرے مرشد نے ایک دن روتے ہوئے فرمایا کہ آہ ہم ہندو کو کہتے ہیں کہ وہ پتھر کا بت پوچھتا ہے. فرمایا ظالم مسلمان تو گوشت کے چلتے پھرتے زندہ بتوں کو پوچھتا ہے. ہندو پتھر کے بتوں کو پوچھتا ہے جو مردہ ہے کچھ نہیں کر سکتے, اور مسلمان وہ زندہ بتوں کو پوچھتا ہے. چلنے پھرنے والی لاشیں یہ جو مرنے والی ہیں, اور ان کے سامنے نیاز مندی دکھاتا ہے, یہاں تک کہ جوتے بھی کھاتا ہے. جیسے ایک شخص تھا اس کی بیوی خوبصورت تھی, حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ نے واقعہ سنایا کہ وہ اپنی بیوی کے ہوتے ہوئے ایک اور عورت کے چکر میں گھومتا تھا. تو اس کی بیوی نے ایک گڑیا خادمہ کو سی آئی ڈی کے لیے لگایا کہ ذرا پتا کرو کہ میرا شوہر کہاں جاتا ہے, سی آئی ڈی کے لیے بھیجا اس کو, مخبری کرو مخبری اور جاسوسی کرو. اس کو جاسوسی طیارے پہ بٹھایا وہ گڑیا کو بغیر پائلٹ والے. آج کل کی ٹیکنالوجی ہے نا جناب, اس وقت کی ٹیکنالوجی تھی اس نے کہ جاؤ ذرا پتا کرو یہ کہاں جاتا ہے اور دیکھ جاؤ کیا وہ عورت مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے. اب جب وہ گیا وہ شخص اس عورت کے پاس, تو اس عورت نے پہلے جوتا نکال کے گن کر 9 جوتے اس کی کھوپڑی پہ لگائے, بس وہ سر جھکائے بیٹھا ہے اس کے سامنے. اب بڑھیا نے دیکھا اس نے جاسوسی کی واپس آ گئی. اس نے آ کر اس کی بیوی سے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ تمہارے وہ جو عورت ہے حسن و جمال میں خوبصورتی میں تم سے زیادہ نہیں ہے, بس تمہارے اندر ایک چیز کی کمی ہے. تو اس نے پوچھا کیا کمی ہے؟ اس نے کمی ہے کہ تم اس کو جوتے نہیں مارتی ہو. بس وہ عاشق جوتا ہے, باٹا کے جوتے اسے بہت پسند ہیں, بس جوتے لگایا کرو اس کو. اس کے بعد اس نے کہا بہت اچھا سمجھ گئی. اب جب شوہر گھر میں داخل ہوا تو اس نے جوتے اٹھا کے گن کے اس نے بھی 9 جوتے لگائے, بس وہ تو قدموں میں گر گیا. اس نے کہا ارے ظالم اسی چیز کی تو کمی تھی, اگر یہ تم دیتے تو میں باہر کیوں جاؤں. تو پتہ یہ چلا کہ بتوں کے عشق سے, میرے مرشد نے کیا فرمایا, بتوں کے عشق سے دنیا میں ہر عاشق ہوا پاگل. یہ جو لڑکوں کے چکر میں گھوم رہے ہیں یا لڑکیوں کے چکر میں یا فلمی اداکاروں کے چکر میں, فلم اسٹار کے چکر میں, جتنے بھی اسٹار ہیں ستاروں کے چکر میں گھومنے والے. ایک لطیفہ یاد آیا ہمارے دوست نے ستایا کہ ایک عورت ایک نجومی کے پاس گئی. ستارے پر لطیفہ ہے ذرا غور سے سننا. ایک عورت ایک نجومی کے پاس گئی, چھوڑ دو بس حرام ہے جانا, لیکن یہ قسمت کا حال بتانے والے بیٹھے نا, وہ کہتے ہیں لکھ کے لگاتے ہیں کہ آئیے ہم آپ کی قسمت بنائیں گے. مطلب یہ ہے کہ آپ کو اچھی قسمت بنا دیں گے اور خوب مالدار ہو جاؤ گے. تو اس قسمت بتانے والے سے پہلے کہو کہ تو ہمارا حال اچھا کرے گا, اس سے بہتر ہے کہ تو اپنا حال اچھا کر لے. تو فٹ پاتھ پر کیوں بیٹھا ہوا ہے بھائی؟ تو ہمارا حال اچھا کرے گا تو اپنا حال اچھا کر لے. جیسے باتیں فقیر دعائیں دیتے کہتے ہیں کہ اللہ کے نام پر دے دے دعا دوں گا. بھائی تو اتنا مستجاب الدعوات ہے تو اپنے لیے دعا کر لے کہ تو بھیک نہ مانگے. تو خود تو رل رہا ہے بھیک مانگ رہا ہے, اور تو اتنا مستجاب الدعوات ہے, تیری دعا اتنی قبول ہوتی ہیں, اتنا اعلیٰ درجے کا تو دعا تیرے قبول ہونے والے, تو اپنے لیے دعا کر لے تاکہ تجھے بھیک نہ مانگنی پڑے. تو ایسے ہی قسمت کا حال معلوم کیجئے اور قسمت کا حال معلوم کیجئے اور امیر بن جائیے. اور ایسا ہی ایک بورڈ اور بھی ہوتا ہے, اور وہ بورڈ کیا ہے وہ بھی راز ہے, وہ سنیے. اب وہ بورڈ میں کیا لکھا ہوتا ہے, شادی سے پہلے ملیے اور شادی کے بعد ملیے. یہ بھی ایک بورڈ ہے نا, جو جگہ جگہ گھبرائیے نہیں, اگر آپ اپنی قوت کھو چکے ہیں تو کھوئی ہوئی جوانی کو دوبارہ حاصل کیجیے. عجیب نعرے ہیں بس, دھوکہ دینے کے نعرے. اور عجیب بات یہ کہ دھوکہ دینے والے تو دھوکہ دیتے ہی ہیں, اس سے بڑے بیوقوف تو دھوکے میں آنے والے ہیں. جیسے میرے مرشد نے سنایا تھا کہ حضرت پھول پوری رحمت اللہ نے سنایا کہ لاہور کے اندر بہت زمانے پرانے, صدیوں پہلے کی بات ہے, 150-200 سال پرانی بات ہے, ایک کانا ویسے تو اصل لفظ کانا ہے لیکن لوگ اس کو کانا بولتے ہیں ذرا مزہ لینے کے لیے. لیکن میرے دوستو بیچ میں ایک بات اور یاد رکھے کہ اگر اللہ تعالی نے کسی کی ٹانگ چھوٹی ہے, کسی کا قد چھوٹا ہے, کسی کے عیب ہے, تو کسی کا عیب کا مذاق اڑانا یہ کفر تک پہنچا دیتا ہے. ایک شخص تھا بونا کہتے ہیں جس کا قد چھوٹا ہو, چھوٹے قد والا, تو ایک آدمی نے اس کا مذاق اڑایا. وہ بولے جیسے ہم لوگ چھیڑتے ہیں نا, کوئی بےچارا ذرا چال جس کی کچھ ہو ہم اس کو چھیڑتے ہیں, کسی کا بولنے میں کچھ ہو تو ہم اس کو بولتے ہیں, تو ایک ایسے ہی بونا تھا چھوٹے قد والا, تو اس کو چھیڑا اس نے. اور یہ بونے تو اس نے پوچھا, اس چھوٹے قد والے بونے نے پوچھا, اس نے پوچھا کہ تم برتن کا مذاق اڑا رہے ہو یا کمہار کا, یعنی برتن بنانے والے کا, تم میرا مذاق اڑا رہے ہو یا مجھے پیدا کرنے والے کا مذاق اڑا رہے ہو. اس لیے جو ہم کسی پر تنقید کرتے ہیں, کسی کے عیب کا مذاق اڑاتے ہیں, تو یہ عیب اس کے ذاتی نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ کیسے اس کو پیدا فرمایا. لہذا کوئی کالا ہو, کوئی گورا ہو, کسی کے کوئی عیب ہو تو اس کا مذاق نہ اڑاؤ, کیونکہ اس کا مذاق اڑانا بنانے والے کا مذاق اڑانا ہے, اور بنانے والے کا مذاق اڑانا یہ کفر نہیں ہے. اس لیے اگر کسی کے اندر, آگے بیٹھ جائیے, آگے آ جائیے, اور یہ شعر پڑھتے ہوئے آ جائیے. مولانا رومی فرماتے ہیں کہ ایک شخص دور بیٹھا ہوا تھا, اسے مولانا رومی نے فرمایا کہ نشستی دور کیوں بیگانگا, اجنبی کی طرح دور کیوں بیٹھا ہے, اجنبی کی طرح غیروں کی طرح دور کیوں بیٹھا ہے, اندر آ در حلقہ دیوانگا, ارے آ یاروں کے پاس دیوانوں کے پاس آ کر بیٹھ جا, اجنبی کی طرح دور کیوں بیٹھتا ہے. ہاں وہ مستثنا ہے, وہ بڑے میاں, کیونکہ ان کے پیٹھ میں درد ہے, اور نوجوان کی پیٹھ میں درد ہو تو یہ خطرناک بات ہے, اس کی پیٹھ کا درد ٹھیک نہیں ہے کمر میں درد ہونا, اور کیونکہ وہ بوڑھے ہیں ان کے لیے اجازت ہے, ورنہ دین کی بات ادب سے سنیں. آپ بیٹھ سکتے ہیں بالکل, آپ گھبرائیں نہیں, میں یہ دیر بات سکھا رہا ہوں ان کو. ہاں آپ کا بار بار تذکرہ کرنے کا مقصد آپ کا کوئی تنقید نہیں بلکہ ان کو ادب سکھا رہا ہوں کہ دیکھیے ایک آدمی مجبور ہے تو اس کی ہم بھی رعایت کریں گے, اور جو آدمی مجبور نہ ہو وہ ایسا کام نہ کرے, یہ مقصد ہے. لیکن شریعت نے کتنی اجازت دی, شریعت نے اجازت دی. مسئلہ یہ ہے کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنا فرض ہے, کھڑے ہو کر نماز پڑھنا فرض ہے, جو آدمی بیٹھ کر نماز پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوتی ہے. لیکن شریعت کا کیا مسئلہ ہے, آپ بیمار ہیں بیٹھ کر پڑھ لیجئے, کھڑے نہیں ہو سکتے تو کس کے لیے ہے, معذور کے لیے, بیمار کے لیے. پتا چلا شریعت نے گنجائشیں رکھی ہیں لیکن کس کے لیے, جس کے لیے ضرورت ہو وہ گنجائش سے فائدہ اٹھائے. اگر کوئی آدمی بغیر کسی وجہ کے بیٹھ کر نماز پڑھے گا, بغیر کسی وجہ کے بیٹھ کر نماز پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی. اب ایک مسئلہ اور, لیکن مقرر کے ذمہ واجب ہے کہ جب وہ مسئلہ چھیڑے تو مکمل بات پیش کرے, اور وہ مکمل بات یہ کہ بعض لوگ نفل بیٹھ کر پڑھتے ہیں, اب اشکال ہوگا کہ جی نفل بھی نہیں ہوگی, ہے نا جی. تو یاد رکھیے, اور پھر ایک بات مشہور ہے عوام میں, یہ بات مشہور ہے کہ نفل نماز بیٹھ کر پڑھنی چاہیے, یہ بات مشہور ہے نا, یہ سمجھتے ہیں نا اکثر. تو مسئلہ یہ ہے کہ نفل نماز بیٹھ کر پڑھنی چاہیے, یہ جملہ درست نہیں ہے, بلکہ درست جملہ یہ ہے کہ نفل نماز بیٹھ کر پڑھنا جائز ہے, گنجائش ہے اس کی, یہ نہیں کہ پڑھنی چاہیے. اب رہی بات کہ ان دونوں میں فرق کیا ہے, نفل نماز بیٹھ کر پڑھنا جو جائز ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انسان بیٹھ کر نماز پڑھے گا تو اس کا ثواب آدھا ہو جائے گا, 50 ہو جائے گا, 50% ڈیڈکشن ہو جائے گی ثواب میں. سیل لگی ہوتی نا 50% کٹ آف, تو اس کے ثواب میں سے 50% کاٹ دیا جائے گا بیٹھ کر نماز پڑھنے والے کے. اور اب آپ خود سوچیں کہ مسلمان نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کا ثواب اور قرب حاصل کرنے کے لیے, اب اگر اس کے نواب ثواب میں 50% کمی ہو جائے تو کیا یہ گھاٹا نہیں ہے, یہ نقصان نہیں ہے بھائی؟ تو اس لیے نفل نماز بیٹھ کر پڑھنا جائز ہے, لیکن بیٹھ کر نماز پڑھنے سے ثواب آدھا ہو جاتا ہے. اس لیے میں نے پوری بات سنا دی. اور باقی نماز کو بیٹھ کر پڑھنا جائز نہیں ہے, الا بیمار ہے, معذور ہے, ایسے بھی مسئلہ ہے. بعض بیماری ایسی ہوتی ہے کہ سجدے بھی اجازت ہوتی ہے کہ اشارہ کر سکتا ہے. کیا حکم ہے شریعت کا؟ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے, بیٹھ کر پڑھ لو. بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے, لیٹ کر پڑھ لو. لیٹ کر بھی نہیں پڑھ سکتے, اشارے سے پڑھ لو. اللہ اکبر, اتنی آسانی ہے, آسانی ہی آسانی ہے. لیکن کس کے لیے؟ اجازت. اب دیکھیے, اگر بڈھا, اب بڈھے پر مسئلہ سنیے, رمضان شریف کا روزہ ہے, بڑے میاں نے روزہ رکھا, اور واقعی یہ عجیب ایک چیز ہے, بڑے میاں کو سمجھاؤ کہ روزہ نہ رکھو, مانتے ہی نہیں ہے. لاکھ سمجھاؤ کہ شریعت کہہ رہی ہے روزہ نہ رکھو, بھائی اجازت ہے تم کو, نہیں مانے گا وہ, بڑھ کے لڑے گا. وجہ پتہ ہی کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے میرے پیارے دوستو, حکیم الامت نے بڑی پیاری بات فرمائی, فرمایا کہ ظالم تمہاری کوئی نظر اس بات پر ہے کہ وہ اس شریعت کا اجازت ہوتے ہوئے اجازت پر عمل نہیں کر رہا, لیکن اس سے بھی تو پوچھو کہ روزہ رکھنے سے اس کو لذت کیا مل رہی ہے. لہذا اللہ کے عاشق کو جو لذت مل رہی ہوتی ہے وہ اصل میں اس لذت کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. فرمایا تم جو تصویر کا ایک رخ دیکھ رہے ہو, ایک رخ یہ دیکھ رہے ہو کہ جی شریعت اجازت ہے پھر بھی یہ وہ کر رہا ہے, ظالم اس سے بھی تو پوچھو کہ اس کو لذت اور مزہ کیا مل رہا ہے. اب وہ بڑے میاں نے روزہ رکھا, اب بھول کر کھانے لگا, تو فقہا اللہ تعالیٰ ان کی اس طبقے کو جزائے عظیم عطا فرمائے. فقہا کرام کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ اگر بڑے میاں بھول کر کھانے لگے, یاد مت کراؤ کہ ان کا روزہ ہے, کھانے دو, کھانے دو, پینے دو, کہ کھاؤ پیو عائش کرو, اور جب پیٹ بھر جائے کہہ دو بڑے میاں بس کرو آپ کا روزہ ہے. دیکھا آپ نے صاحب, یہ شریعت ہے, آپ تصور کر سکتے ہیں اس رحمت کا. اور اگر جوان کھانے لگے, ہاں اب دیکھو بڈھے کا مسئلہ اور ہوا نا, اب جوان کا مسئلہ سنو, اب جوان کھانے لگے تو اس کو یاد دلا دو آپ کا روزہ ہے. بڈھے کو یاد مت کراؤ, بیمار کو یاد مت کراؤ, جوان کو یاد کرا دو کہ آپ کا روزہ ہے, بڈھے کو کھانے دو. کیا یہ شریعت رحمت نہیں ہے؟ اور ایک مسئلہ اور سنیے, مسئلہ یہ ہے کہ اگر مان لو کسی کی بیوی ہے, اس پر خوبصورتی کا 1% بھی اپلائی نہیں ہوتا, 1% بھی خوبصورت نہیں ہے وہ, مان لو بالکل کالی کلوٹی, موٹے موٹے ہونٹ, موٹی موٹی ناک پکوڑے جیسی, چہرہ چیچک روح, سیاہ کالا توے کی طرح کالی سیاہ ہو, یہ میں آپ کو پیش کروں, ایسا نہیں ہے. کیونکہ ہمارے ایک دوست نے بتایا, وہ افریقہ کے رہنے والے ہیں, اس نے کہا ہمارے افریقہ میں حسن کا معیار یہ ہے جو جتنی کالی زیادہ کالی ہوگی وہ اتنی زیادہ خوبصورت ہوگی, یہ وہاں کا معیار ہے, ہر علاقے کی بات ہے بھائی. اور بعض علاقے ایسے ہیں جیسے ہم لوگ پسند کرتے ہیں کہ ایسی کمر ہو جس کے بارے میں شاعر نے کہا, سنتے ہیں سنم تیرے بھی کمر ہے, سنتے ہیں سنم تیرے بھی کمر ہے, کہاں ہے, کس طرف ہے اور کدھر ہے. یعنی پتلی کمریا اس کو ہم پسند کرتے ہیں, بعض علاقے والے وہ موٹی کو پسند کرتے ہیں, یہ معیار ہے بھائی. تو میں بھی ایک معیار پیش کر رہا ہوں کہ اب مان لو ایسی بیوی ہے جو بالکل خوبصورت نہیں ہے, بات سمجھانا جو میں فقہا کی چاہتا ہوں. اب اس نے کالی کلوٹی ہے, اوپر سے لال لال گوٹے والے کپڑے پہن لیے, بوٹیاں اور گوٹے اور سری وغیرہ, اب ایسے کپڑے پہن لیے, اور پھر کالے کالے موٹے ہونٹوں پر لپسٹک بھی لگا لی, اور نام رکھا میک اپ, میک اپ, یعنی اب خوبصورتی میں اور اضافہ، البتہ فرق یہ ہوتا ہے کہ ہوتا ہے میک ڈاؤن، شکل اور بگڑ جاتی ہے. بعضوں کا میک اپ ایسا ہوتا ہے اچھی بھلی شکل کا ستیہ ناس ہو جاتا ہے کہ بغیر میک اپ کے اچھے لگے وہ اور بگڑ جاتی ہے. اب اس نے آ کر اپنے شوہر سے پوچھا، اور کیسے ادا کے ساتھ، ناس کے ساتھ، کہ میں کیسی لگ رہی ہوں. شوہر کا دل تو چاہا، دل تو یہ چاہا کہ تبا اٹھا کے اس کے منہ پہ مار دے، تو یہ چاہ رہا ہے، لیکن اپنے جذبات پر قابو کیا اور قابو کر کے اس نے کہا، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کتنی حسین لگ رہی ہے تو. اگر مقابلہ حسن میں چلی جائے تو مس بیوٹی کا انعام تجھے ہی ملے، لیکن جانا مت، بھیجنا مت، ڈائلاگ سکھا رہا ہوں، بھیجنا مت. اور شریعت کی بات سکھا رہا ہوں کہ شریعت دیکھیے. اب دیکھو، اب ہوا یہ، اب کہے گا دیکھو مولوی صاحب جھوٹ بولنا سکھا رہے ہیں. جھوٹ ہے نا، حالانکہ خوبصورت نہیں ہے وہ عورت، لیکن جھوٹ بولنا سکھایا جا رہا ہے. اب جھوٹ بولو مت، کہو اس کو کہ تو خوبصورت نہیں ہے، تیرا منہ ہے. وہ اگر پوچھے کہ میں ریکھا کی طرح نہیں لگ رہی، تو کہے ریکھا آئینے میں تم نے منہ دیکھا. تو یہ سچ مت بولو کہ تو تیری شکل ایسی ہے کہ جیسے کالا تنوا. اللہ اکبر، شریعت کو دیکھیے. شریعت کہتی ہے کہ اگر یہ آدمی اس وقت جھوٹ بولے اور بیوی کی تعریف کر دے اس کا دل رکھنے کے لیے، اپنی بیوی کی، تو پھر اس جھوٹ بولنے پر اس کو ثواب ملے گا، اس جھوٹ بولنے پر اس کو ثواب ملے گا. اب یہ سچ بولنا گناہ ہے اور جھوٹ بولنے پر ثواب مل رہا ہے. آپ سوچ سمجھتے ہیں شریعت کو ہم اپنی عقلوں سے تول سکتے؟ اسی لیے تو محرومی فرماتے ہیں کہ عاشقم من بر فن دیوانگی، عاشقم من بر فن دیوانگی، اور سیرمت فرہنگ و فرزانگی. کہ میں تو عاشقی میں عاشق ہوں، کس پر؟ دیوانگی کے فن پر عاشق ہوں، اور اپنے عقل و دانش سے. اور آگے آگے آ جائیے، آگے قریب آ جائیے تو لوگوں کو آسانی ہو جائے گی. کہ میں اپنی عقل و دانش سے میں نے چاہا اللہ کو حاصل کروں اور اللہ تعالیٰ کو پاؤں، لیکن میں عقل سے اللہ تعالیٰ کو نہیں پا سکا. اس کے بعد میں اللہ کا عاشق، اللہ کا دیوانہ بن گیا، بس میں نے اللہ تعالیٰ کو پا لیا. یہی کیا فرمایا، عاشقم من بر فن دیوانگی اور سیر من فرہنگ و فرزانگی. عقل سے بہت تولا ہم نے کہ اللہ کو پائے. جب اللہ کے عاشق بن گئے، اب دیکھ لو عقل ہے. عقل کیا کہہ رہی ہے کہ بھائی روزہ بھول کر، روزہ بھول کر کھانے پینے سے روزہ تو ٹوٹ جانا چاہیے، کیونکہ روزے کا تو مقصد ہی یہی ہے کہ نہ کھاؤ نہ پیو. مولوی صاحب ہوش میں، غور سے سنو، سنا مت. ماننا کہ جب بس چلتی ہے تو جھٹکوں سے نیند آتی ہے، لیکن اپنے جھٹکوں کو ذرا قابو کر کے رکھیں، کیونکہ مقرر کے مضمون پر اس سے فرق پڑتا ہے. مقرر کا جو درد ہے، اس کا جو دل کی آہ اور فغاں ہے، اس میں فرق آتا ہے. اور محرومی کیا فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ، کہ میں نے عقل کے ذریعے سے اللہ کو بہت پانے کی کوشش کی، لیکن میں دور استادہ رہا، بہت دور رہا، اور بہت کوشش کی کہ میں عقل سے اللہ کو پاؤں. تو پھر فرماتے کہ پھر میں نے کیا کیا، بعد ازیں دیوانہ سازم خیشرا. پھر اس کے بعد میں اللہ کا عاشق اور دیوانہ بن گیا. اللہ کے عاشقوں سے اللہ تعالی کی محبت کی ادائیگی کی، اللہ کے عاشقوں سے اللہ تعالی کی محبت کی ادائیگی کی، بس اس کے بعد میں نے اللہ تعالی کو پا لیا. عقل سے اللہ کو نہیں پایا جا سکتا جب تک اس عقل میں نور نہ آئے، اور وہ عقل محبت اور عشق سے، اللہ تعالی کی محبت سے اور عشق سے آشنا نہ ہو جائے، اس وقت تک میرے دوستو اللہ تعالی کو پانا مشکل ہے. وہ عقل جو شریعت اور وحی کے نور سے، وہ عقل جو شریعت اور وحی کے نور سے ممزوج ہو جاتی ہے، مل جاتی ہے، پھر یہ وہ عقل ہے جو بندے کو اللہ کا بنا دیتی ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ عشق و محبت کے نور سے، وہ عقل جو ہے وہ چمک رہی ہو, منور ہو, منور اس کو محبت کے نور سے منور ہو, پھر وہ عقل جو ہے وہ عقل خالق عقل کو پاتی ہے. اور جو عقل شریعت اور محبت کے نور سے دور ہو, نہ آشنا ہو, یہ اپنی عقلوں کے باوجود اللہ کو نہیں پا سکتا. تحقیقات تو کر لے گا, تدقیقات تو کر لے گا, ریسرچ کر لے گا, ریسرچ اور ہے, اللہ کو پانا اور چیز ہے. اس ریسرچ کا فائدہ ہے, اس تحقیق کا مزہ اور لذت ہے کہ جو تحقیق اور ریسرچ وہ نور نبوت کے ساتھ ہو, اور یہ نور نبوت ملتا ہے اہل اللہ کی صحبتوں سے. تو میں یہ سنا رہا تھا کہ لیلا کو خلیفہ وقت نے بلایا اور اس نے کہا کہ تو ہی ہے کہ جس نے مجنو کو پاگل کیا ہوا ہے. گفت لیلا را خلیفہ کا تو ہی کز تو مجنو شد پریشان و غوی, کہ تو ہی جس نے مجنو کو پاگل بنایا ہوا, جس پر میں نے شیخ کا شعر پڑھا تھا کہ بتوں کے عشق سے دنیا میں ہر عاشق ہوا پاگل, ان لیلاؤں کے چکر میں ہر عاشق پاگل ہوا, یعنی جس کو ملی وہ بھی پاگل ہوا اور جس کو نہ ملی وہ بھی پاگل ہوا. اب کیسے ہوا وہ سنیے. ایک سرکاری افسر پاگل خانے کے دورے پر گیا, ایک وزیر اعظم گیا تو باہر اس کو پاگل ملا. تو پاگل نے پوچھا, ہاں بھائی کون ہو؟ تو اس نے کہا, پرائم منسٹر ہوں میں, وزیر اعظم ہوں. کہا, اچھا ہوا صحیح جگہ آ گئے, جب میں یہاں نہیں آیا تھا میں بھی اپنے کو پرائم منسٹر وزیر اعظم بولتا تھا. کہا, اچھا ہوا صحیح جگہ آ گئے, اب میں نہیں بولتا اپنے کو. تو ایک سرکاری افسر گیا پاگل خانے کے دورے پر, وہاں اس نے دیکھا کہ ایک پاگل ہے اور آسمان کی طرف نگاہ اٹھائے ایک کمرے میں بند ہے, ٹھنڈی ٹھنڈی ہائیں بھر رہے اور اپنی لیلا کو یاد کر رہے کہ ہائے شبنم تم کہاں ہو, تمہاری یاد مجھے ستاتی ہے, تم کہاں ہو. تو افسر نے پوچھا کہ یہ کون ہے, کیا ہوا اس کے ساتھ؟ اس نے کہا, ایک لڑکی تھی شبنم, یہ اس کے عشق میں گرفتار تھا, اس کی شادی کسی اور سے ہو گئی, یہ اس کی جدائی میں پاگل ہو گیا. اس نے کہا, اچھا آگے بڑھے. تو آگے ایک آدمی کو دیکھا, ایک پاگل زنجیروں میں جکڑا ہوا اور دیوار سے ٹکرے مار رہا ہے اور اپنے ہاتھوں سے اپنے دانتوں سے اپنے ہاتھوں کو کاٹتا ہے, عجیب عجیب آوازیں نکال رہا ہے. تو پوچھا کہ یہ کون ہے بھائی, اس کو کیا ہوا؟ کہا, یہ وہ شخص ہے جس سے شبنم کی شادی ہو گئی تھی. میرے مرشد کا شعر ہے, میرے شیخ اور مرشد فرماتے, کوئی مرا فراق سے, کوئی مرا فراق سے اور کوئی وصال سے, یعنی جس نے نہ پایا وہ بھی پاگل ہوا اور جس نے پا لیا وہ بھی پاگل ہوا. کوئی مرا فراق سے, کوئی وصال سے, محفل میں اس کی میر کوئی شادمان نہ تھا, خوش نہیں ہے, جنہوں نے اس کو پایا وہ بھی پاگل, جنہوں نے نہ پایا وہ بھی پاگل. اس لیے میرے مرشد فرماتے ہیں کہ بتوں کے عشق سے دنیا میں ہر عاشق ہوا پاگل. کیوں پاگل ہوا؟ اگر گناہوں سے سکون پاتا تو کیوں پاگل کہا جاتا ہے؟ اگر یہ سمجھتا ہے کہ حسینوں کو دیکھنے میں, ان کے خیالات پکانے میں, ان سے ٹیلی فون پر باتیں کرنے میں, اور ان کے آگے پیچھے تک گھومنے میں, ان کی گلی کے چکر لگانے میں, ان پر اپنا مال خرچ کرنے میں اگر مجھے سکون ملے گا تو یہ بے وقوف ہے, پاگل ہے. یہ اس شخص کی مثال ایسی ہے کہ ایک آدمی پخانے کے اندر ناک لگا رہا تھا, تو کسی نے اس سے پوچھا, یہ ناک تم کیوں پخانے میں دے رہے ہو, کیوں ناک لگا رہے ہو؟ اس نے کہا, میں پخانے میں خوشبو تلاش کر رہا ہوں کہ اس میں مشک و زعفران کدھر ہے. تو جو آدمی پخانے میں مشک و زعفران کی خوشبو تلاش کر کے یہ چاہے کہ اس میں مجھے خوشبو مل جائے, گناہوں میں سکون تلاش کرنے والا احمق ہے, بے وقوف ہے. بلکہ میرے مرشد اور میرے شیخ فرماتے کہ انٹرنیشنل بے وقوف ہے, وہ انٹرنیشنل بین الاقوامی احمق ہے, وہ شخص جو گناہوں میں سکون تلاش کر رہا ہے. گناہوں سے سکون پاتا تو کیوں پاگل کہا جاتا؟ آج تک کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی راہوں سے سکون ملا ہو. گناہوں سے پاگل ہونے والوں کی کمی نہیں ہے لیکن گناہوں سے سکون تلاش کرنا ایسا ہی ہے جیسے پخانے کے اندر مشک و زعفران اور چارلی پرفیوم کی خوشبو تلاش کرنا. یہ ایسا ہی حماقت ہے جیسے کوئی رات کے اندھیرے میں کوئی آدمی کیا کرے, سورج کی روشنی تلاش کرے رات کے اندھیرے میں. تو اب اس نے کیا کہا خلیفہ نے کہ کل تو مجنو شد پریشان و غوی, تو نے ہی اس کو پاگل کیا ہوا ہے کہ تیری وجہ سے یہ پاگل ہو گیا. اس کا اصل نام قیس ہے, قیس, لیکن مجنو کہلاتا ہے لیلا کے کسی چکر میں پاگل ہونے کی وجہ سے. اب خلیفہ نے ایک جملہ کہا اس سے, جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا نا لیلا کیا تھی, کالی تھی, لیلا کالی تھی, گوری نہیں تھی. اب اس نے پوچھا کہ از دیگر خوباں, اس نے خلیفہ نے کیا کہا, از دیگر خوباں تو افضو نیستی, کہ جتنی اور حسینائیں ہیں, جتنی اور لیلائیں ہیں, تو حسن میں, جمال میں اور کمال میں ان سے زیادہ نہیں ہے. جو حسن کا معیار ہے اس معیار میں تو دوسری حسینوں سے زیادہ نہیں ہے. پھر کیا بات ہے کہ مجنو تجھے دیکھ کر پاگل ہو گیا؟ اس نے کیا جواب دیا؟ اب سنو لیلا کا جواب سنو. گفت لیلا خاموش, گفت لیلا خاموش کہ تو مجنو نہیں. اس نے کہا خاموش, تو مجنو نہیں ہے, اگر دیدہ مجنو بودے تو راہ ہر دو عالم بے خطر بودے تو راہ. اگر تجھے مجنو کی آنکھیں مل جائے نا تو تو دونوں جہان مجھ پر فدا کر دے, تیرے پاس مجنو کی آنکھیں نہیں ہیں. مولانا رومی رحمت اللہ علیہ اس قصے کو نقل کر کے ارشاد فرما رہے ہیں. مولانا رومی اس قصے کو نقل کر کے کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ دیکھو دنیا والو, لیلا کے چہرے پر اللہ تعالی نے ذرا سا نمک دیا جس سے قیس مجنو اور دیوانہ اور پاگل ہو گیا. فرمائے کہ وہ خالق نمکیات لیلا کائنات جس کو, جس کے دل کو اپنا ٹھکانہ اپنا مسکن بنائے گا, اس کی لذتوں کا, اس کے مزوں کا, اس کی بہاروں کا کیا عالم ہوگا. فرماتے اس کے مولا کہ کم از لیلا بوت, کہ لیلاؤں کے چکر کے گھومنے والوں, مولا کا عشق لیلا کے عشق سے کم کیسے ہو سکتا ہے؟ کہ جبکہ لیلا کا جو حسن ہے وہ عارضی ہے اور فانی ہے اور اس کو زوال ہے, اس کے جمال کو, اس کے کمال کو زوال ہے, اور وہ خالق نمکیات لیلا کائنات دونوں جہاں جہاں کے مزو کو پیدا کرنے والا, بادشاہوں کو بادشاہت کی بھیک دینے والا, مال و دولت والوں کو مال و دولت کی بھیک دینے والا, سورج اور چاند کو روشنی کی بھیک دینے والا, وہ مالک, وہ خالق, اس کا حسن, اس کا جمال اور اس کا کمال لا زوال ہے, بے مثال ہے. اس کا حسن اور جمال کیا ہے؟ لا زوال ہے اور بے مثال ہے. لا زوال ہے, بے مثال ہے. اور جتنے حسین, جتنے کمالات دنیا میں ہیں, وہ تمام کے تمام جمال, وہ تمام کمال, وہ زوال پذیر ہے, اس میں زوال ہے. آج ایک 16 سال کی لڑکی ہے, 60 برس کی اس کو بڑھیا کو دیکھو کیا عالم ہوگا بھائی. لاٹھی لے ٹیک کر چل رہی ہے, منہ اس کا پوپلا ہے, دانت نکال کر ٹوتھ برش کر رہی ہے اس پر, اس کے جمال کا کیا عالم ہے. اور اللہ اکبر, اللہ کا کمال یہ ہے میرے دوستو, اللہ کے کمال کو زوال نہیں ہے, لا زوال ہے, بے مثال ہے. ایسا میرے مالک کا حسن و جمال ہے. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ. فرمایا تم محبت کرو گے نا کسی کمال کی وجہ سے, کیا کمال ہوگا؟ تم ایک سے محبت کرو گے, ایک لڑکے سے یا لڑکی سے, اس کے حسن اور جمال کی وجہ سے, کہ یہ لڑکی حسین ہے, اس کی آنکھیں ایسی ہیں, اس کے کان ایسے ہیں, اس کے گال ایسے ہیں, اس کے بال ایسے ہیں. اور حکیم الامت, مجدد ملت, مولانا شاہ اشرف علی شاہ تھانوی رحمت اللہ نے فرمایا کہ دیکھو شیطان جو ہے حسینوں کے گال دکھاتا ہے اور ان کے بال دکھاتا ہے. حسینوں کا گال دکھاتا ہے اور پوچھتا ہے کی گل ہے بھائی, گل بھی پوچھواتا ہے پھر, اور اس گال سے گل میں لے جاتا ہے. گل مانے مٹی, گل مانے مٹی. وہ گال سے گل پوچھواتا ہے اور کہے پوچھو اور سناؤ کچھ ٹاک شاک کرے. گال سے گل پوچھواتا ہے پھر اس کی مٹی کو مٹی پر مٹی کر دیتا ہے. اس لیے میرے پیارے شیخ اور میرے مرشد فرماتے ہیں کسی خاکی پہ مت کر خاک اپنی زندگانی کو. کسی خاکی پہ, خاک مانے مٹی, یہ حسین کیا ہے بھائی, مٹی کے ہیں نا سب, مٹی کے حسین ہیں, مٹی کے کباب ہیں, مٹی کے مکانات ہیں, مٹی کی گاڑی ہیں, سب کچھ مٹی ہے. لہذا اس مٹی کو مٹی میں مٹی کر کے دیکھو, مٹی کے سوا کچھ نہیں ملے گا. میرے پیارے شیخ نے کیا فرمایا, کسی خاکی پہ مت کر خاک اپنی زندگانی کو, ارے اپنی زندگی کو مٹی پر مٹی مت کرو. پھر کیا کرو, فرماتے آ جوانی کر فدا اس پر, جوانی کر فدا اس پر کہ جس نے دی جوانی کو. ارے ظالم جس نے تم کو جوانی دی ہے, اپنی جوانی کو اور جوانی کے جذبات کو, جوانی کے احساسات کو, احساس کو اسی مالک پر قربان کر دو تو اللہ تعالیٰ تمہارے شباب پر, تمہاری جوانی پر, تمہاری طاقتوں پر, تمہارے نشوں پر, تمہارے مزوں پر بے شمار جوانیاں برسا دیں گے. ابھی تو تمہاری جوانی کا نشہ, مزہ, شباب اور قوتیں یہ عارضی ہے نا, لیکن اللہ تعالیٰ تمہارے اگر تم اس اللہ کو, اس اپنی جوانی کے نشے کو اس باقی مولا پر فدا کر دو تو یہ تمہارا عارضی مزہ اللہ اس کو دائمی بنا دے گا, غیر فانی بنا دے گا, باقی بنا دے گا. کیسے, جو چیز جس کے ساتھ مل جاتی ہے ویسی ہو جاتی ہے. فانی پر مرو گے فانی ہو جاؤ گے, غیر فانی مولا پر بنو گے غیر فانی ہو جاؤ گے. دیکھو نا کتنے بادشاہ گزرے ہیں دنیا جب سے بنی ہے آج تک, کتنے بادشاہ, صدر, وزیر مملکت کتنے گزرے ہیں, کون جانتا ہے بھائی, خبر ہے؟ لیکن اللہ اکبر, جن بادشاہوں نے, جن شاہوں نے اپنی اس بادشاہت کو اللہ پر فدا اور قربان کر دیا, دنیا آج بھی ان کو جانتی ہے. سلطان ابراہیم ابن ادب رحمتہ اللہ علیہ, جس شخص نے آدھی رات کو سلطنت اللہ پر فدا کی, وہ شخص گزری پہن کر, فقیری کا لباس پہن کر آدھی رات کو اپنی سلطنت سے چل پڑا, اور دریائے دجلہ کے کنارے غار نیشاپور میں اس شخص نے 10 برس عبادت کی. لہذا عالم اللہ تعالی نے کیا مقام دیا, کیا مقام دیا, ایک مرتبہ دریائے دجلہ کے کنارے شاہی لباس نہیں ہے, مٹی پر بیٹھے, قالین نہیں ہے ایرانی, نہ ایئر کنڈیشن ہے, نہ شامی کباب اور بریانیاں ہیں, سوکھی روٹی کھا رہے ہیں, لینڈ کروزر بھی نہیں ہے, پیدل چلتے, پاؤں میں چھالے پڑے ہوئے ہیں پیدل چلنے کی وجہ سے, اور کنکری اور ریت اور بالو پر بیٹھے دریا کے کنارے, اور اس پہ اپنی گدڑی کو سیرے پیوند لگا رہے. بلخ کا وزیر وہاں سے گزرا, جس بلخ کی بادشاہت قربان کی وہی وزیر گزرا, اس نے کہا کیا بے وقوف ہے یہ شخص کہ بادشاہت کی لذتیں اور بادشاہت کے مزے کو چھوڑ کر آج کنکر پر بیٹھا ہوا ہے اور خود اپنے کپڑے سی رہا ہے, جبکہ خادم ملتے, شاہی سلوٹ ملتا, 21 توپوں کی سلامی ملتی, گارڈ آف آنر ملتا, اور کاروں کا فلیٹ چلتا ہے اس کے ساتھ میں, کیا اعزاز, اور شاہی سواری جب چلتی پورے اعزاز کے ساتھ یہ چلتا, آج بیٹھا ہے, اکیلا بیٹھا ہے اس پر. یہ کس نے کہا, یہ اس بلخ کے وزیر نے اپنے دل میں کہا. اللہ تعالیٰ نے اس بات کو جو اس وزیر نے اپنے دل میں سوچی تھی اس کو سلطان ابراہیم ابن ادم رحمت اللہ علیہ پر منکشف فرما دیا, جس کو کہتے ہیں کشف. یہ کشف یاد رکھنا اختیاری چیز نہیں ہے, یہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے عطا کر سکتے ہیں, لیکن کشف سے زیادہ جو اہم چیز ہے, کشف سے زیادہ جو اہم چیز ہے وہ اہم چیز ہے شریعت و سنت پر عمل کرنا. کرامت سے زیادہ جو بڑی چیز ہے وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا باوفا رہنا, یہ کرامت سے زیادہ بڑھ کر چیز ہے, خوب یاد رکھنا. ایک شخص سلطان جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں 10 برس رہا, اس نے کہا حضرت 10 سال آپ کے ساتھ رہا، کوئی کرامت آپ کے اندر نہیں دیکھی، یعنی نہ آپ کو ہوا میں اڑتا دیکھا، نہ زمین کے اندر گھستے دیکھا، نہ پانی پر چلتے دیکھا، 10 برس آپ کے ساتھ رہا۔ جنید بغدادی ملا علی قاری محدث عظیم مرقات شرح مشکات کے اندر یہ واقعہ نقل فرما رہے ہیں، اس نے کہا حضرت 10 برس کرامت نہیں دیکھی، آپ کے ساتھ 10 برس رہا۔ فرمایا اچھا ایک بات تو بتاؤ، ہاتھ ایسے رکھو، ایک بات تو بتاؤ کہ ان 10 برسوں کے اندر تم نے میرا کوئی کام، میرا کوئی عمل سنت کے خلاف دیکھا؟ یہ سوال کیا کس نے؟ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے اس شخص سے کہ 10 برس تم نے میرا کوئی کام خلاف سنت، میرا کوئی عمل، کوئی قول سنت کے خلاف دیکھا؟ اس نے کہا نہیں حضرت، 10 برس میں نے آپ کو متبع سنت پایا، کوئی عمل سنت کے خلاف نہیں دیکھا آپ کا۔ بس میرے مرشد نے واقعہ سنایا اور فرمایا کہ جنید بغدادی رحمت اللہ نے آہ کھینچی اور آہ کھینچ کر کے فرمایا، ہائے جس جنید نے 10 برس اپنے مالک کو ناراض نہیں کیا، اس سے بڑھ کر ظالم تو کیا کرامت چاہتا ہے؟ 10 برس اپنے مالک اور پالنے والے کو جس نے ناراض نہیں کیا، با وفا رہا جو جنید اپنے مالک کا، اس سے بڑھ کر تو کیا کرامت چاہتا ہے؟ پھر ملا علی قاری نے ایک جملہ لکھا، فرماتے الاستقامت فوق الف کراما، استقامت یعنی اللہ کا با وفا رہنا، اللہ تعالیٰ کا فرما بردار رہنا، یہ 1000 کرامتوں سے افضل ہے اور بہتر ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کا فرما بردار رہے۔ ہوا پہ اڑنا یہ کام آنے والی چیز نہیں ہے، ہمیں قیامت کے دن یہ نہیں پوچھا جائے گا، ہاں بھائی تم ہوا پہ کیوں نہیں اڑے تھے، زمین میں تم کیوں نہیں گھسے تھے، یا پانی پر تم نے چلنا کیوں نہیں سیکھا تھا، یہ نہیں پوچھا جائے گا۔ ہاں یہ پوچھا جائے گا کہ شریعت و سنت کیوں نہیں سیکھا تم نے، یہ پوچھا جائے گا۔ ایک آدمی ساری زندگی ہوا پہ نہ اڑے، کیا ہے اس میں، کون سے کمال کی چیز ہے؟ وہ تو مکھی بھی اڑتی ہے۔ ہوا پہ اڑنا یہ کوئی کمال نہیں ہے، زمین میں گھس جانا تو چھچھندر بھی گھس جاتی ہے، چوہا کہاں کہاں گھسا رہتا ہے زمین میں، تو زمین میں گھسنا کوئی کمال ہے کیا؟ چوہے سے مقابلہ کرے گا کیا؟ کن کا بھی پانی پڑتا رہتا ہے نہ میرے دوستو۔ اللہ تعالیٰ نے جو کمال کی چیز عطا فرمائی ہے وہ شریعت و سنت پر عمل کرنا ہے۔ تو جنید بغداد حضرت شاہ سلطان ابراہیم ابن ادم رحمت اللہ علیہ کو کش ہو گیا کہ یہ شخص میں اپنے دل میں مجھے حقیر سمجھ رہا ہے کہ بادشاہ کے مزے چھوڑ کر کیا میں گدڑی پہن کر ریت اور بالو پر بیٹھا ہوں، اور نہ کوئی خادم ہے، نہ کوئی پنکھا جل رہا ہے، ٹوٹی ہوئی چپل ہے، پاؤں میں چھالے ہیں، اور گدڑی پہنی شاہی لباس نہیں ہے، ایئر کنڈیشن لینڈ کروزر نہیں ہے، گارڈ آف آنر نہیں ہے، کوئی باڈی گارڈ نہیں ہے ساتھ میں، ہٹو بچوں کے نعرے نہیں ہیں۔ اب کش ہوا، سلطان جس سوئی سے سی رہے تھے اس لوہے کی سوئی کو اٹھا کر دریا میں پھینک دیا۔ مولانا جلال الدین رومی مثنوی کے اندر فرما رہے یہ واقعہ معمولی نہیں ہے، اخباروں کا واقعہ نہیں ہے، اور دین اخباروں سے سیکھا بھی نہیں جاتا کہ جی اخبار میں تو یہ لکھا ہوا تھا، اخباروں سے دین نہیں سیکھا جاتا۔ یاد رکھنا دین سیکھنے کے لیے علماء وہ کتابیں ہیں کہ جن سے سیکھا جاتا ہے، اخبار دین نہیں ہے، اخبار میں تو ریما کی خبریں بھی چھپتی ہیں، اور یہ بھی خبریں چھپتی ہیں کہ فلاں کے گھر میں 15 بچے پیدا ہوئے، یہ اخبار سے دین نہیں سیکھا جاتا، یاد رکھے اس بات کو۔ اسلامی اخبار نام ہونے سے وہ دین سکھانے کا ذریعہ نہیں ہے، اور نہ دین ٹی وی سے سیکھا جاتا ہے۔ ہاں علماء سے سیکھا جائے گا، لیکن علماء کی بھی دین کو کتابوں سے ملایا جائے گا، متقدمین کی کتابوں سے ملایا جائے گا کہ آیا اس کا قول، اس کی بات کتابوں کے مطابق ہے کہ نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اگر وہ کتاب کے مطابق ہے تو اس کی فیصلہ سر آنکھوں پر، اور اگر کتاب سے ہٹ کر ہے تو اس کی بے اکرامی تو نہیں کی جائے گی، لیکن اس بات پر عمل بھی نہیں کیا جائے گا۔ کیوں مولوی صاحب؟ تو سلطان ابراہیم ابن ادم نے لوہے والی سوئی کو دریا میں پھینکا، اور پھر کیا فرمایا؟ مچھلیوں میری مجھ کو سوئی لا کر دو. ماں جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں صد ہزارہ ماہیے اللہ ہی ہے. صد ہزار یعنی سو ہزار, جس کو انگریزی میں کہتے ہیں 100,000, ایک لاکھ کو بولتے ہیں صد ہزار, 100,000 ایک لاکھ کو بولتے ہیں. فارسی میں اس کو صد ہزار یعنی سو ہزار کیا مطلب ایک لاکھ. فرماتے ایک لاکھ اللہ والی مچھلیاں, ایک لاکھ مچھلیاں دریا کی سطح پر ظاہر ہوئی. صد ہزارہ ماہی اللہ ہی ہے, اور کیا علم تھا ہر مچھلی کا. فرماتے سو زنے زر بر لبے ہر مائیے, ہر مچھلی کے منہ میں ایک سونے کی سوئی تھی. وزیر کو یہ تماشا دکھایا جا رہا ہے کہ جس کو تو حقیر, جس کو جس شخص کو تو حقیر سمجھ رہا ہے اس کو اللہ نے کیا مقام دیا ہے. اب سلطان وزیر کا منہ کھلا رہ گیا کہ یہ کیا تماشا ہو رہا ہے, ایک لاکھ مچھلیاں دریا کی سطح پر ظاہر ہیں اور ان کے منہ میں سونے کی سوئیاں ہیں. وزیر ہکا بکا منہ کھلا کا کھلا ہونخ مثل احمد دیکھ رہا ہے. اب سلطان ابراہیم ابن آدم دیکھو شریعت کا کتنا پاس ہے. فرمایا کہ اے مچھلیوں سونے کے استعمال, سونے کی سوئی کا استعمال, برتن کا استعمال جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. اسی طرح سے مردوں کے لیے سونے کی انگوٹھی پہننا حرام ہے. او جی ہماری بیوی نے دے دی تھی, بڑے بیوی کے فرما بردار, پھر اسی کو تو زن مرید بولتے ہیں. بڑا بیوی کا فرما بردار ہے. اچھا بیوی کے اتنے فرما بردار کہ سونے کی سوئی اس کے کہنے پر پہن لی, اور اگر پانچ منٹ کھانے میں دیر کر دے پھر جوتوں سے اس کی پٹائی لگا رہے ہیں. کمال ہے یہ جی, ایک طرف جوتوں سے ٹھکائیاں لگا رہے ہیں, جس گالوں کا رات کو چما لیتے اسی گال پر جوتے اور تھپڑ مار رہے ہیں, اور اتنے فرما بردار ہیں کہ سونے کی سی جی میری بیوی نے کہا تھا پہن لو. کمال ہے جی, یہ دیکھا آپ نے محبت. ایک طرف تو راتوں کو ایک طرف پٹائی لگا رہے گال پر, پھر رات کو اسی گال کو چوس بھی رہے اور چوم بھی رہے. گویا کہ انسان میں کتے میں کوئی فرق نہیں ہے. کتے کا بھی یہی کام ہے, کتا بھی جس کتیا کو جس کتیا سے کے اوپر چڑھتا ہے پھر اس پر بھونکتا بھی ہے, یہ ہوتا ہے کتا. تو پھر انسان میں کتے میں کیا فرق ہوا ہے نا. اور فرما بردار اتنے پانچ منٹ کھانے میں تاخیر کر دی, پٹائیاں لگا رہے, فرما بردار اتنے وہ میری بیوی نے کہا تھا پہن لو سونے کی سوئی. شریعت کا حکم ہے تو بیوی کی نہ پٹائی کر, یہ شریعت کا حکم ہے. تو وہاں پر شریعت کا حکم یاد رہی ہے, تو یہاں پر بھی کیسے یاد ہوگا. یاد رکھنا مرد کے لیے انگوٹھی کا استعمال حرام ہے, مرد کے لیے انگوٹھی پہننا حرام ہے, مرد کے لیے انگوٹھی پہننا حرام ہے. صرف چاندی کی جائز ہے, وہ بھی 4.5 ماشے سے کم ہو, اور وہ جائز ہے, سنت نہیں ہے انگوٹھی پہننا, یہ بھی یاد رکھنا جائز ہے, پہن سکتا ہے. اور بعض لوگ انگوٹھی اس لیے پہنتے ہیں کوئی چھلا وغیرہ پہن لیتے ہیں, کہتے ہیں وہ ذرا بواسیر کی بیماری ہے. تو کہتے ہیں اس لیے ذرا یہ چھلا جو ہے بواسیر کی جیسے پہنا ہے, تو پھر ان کو سمجھائے کہ یہ چھلا یہاں مت پہنو کہیں اور فٹ کرو تاکہ خون بند ہو جائے, کیونکہ جس جگہ سے خون آ رہا ہے یہاں انگوٹھی میں پہننے کا کیا فائدہ, انگلی میں جہاں سے خون آ رہا ہے وہاں فٹنگ کرواؤ اس کی. جناب برہان جی صاحب صحیح ہے. تو مرد کے لیے صرف یہ پیتل ویتل اور وہ پتہ نہیں کہ زمرد ہے اور پتہ نہیں کیا کیا پہنتے ہیں سب چیزیں, اور تانبا اور سونے کی گلے میں سونے کی چینیں پہنی ہوئی ہیں. اور جی اور پھر کیا ہے, پھر سونے کی چین پہن کے پھر گلا بھی کھولیں گے کہ جی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہ گلا کھول کر چلتے تھے, گریبان کھلا ہوتا تھا, سنت پر عمل ہو رہا ہے. اللہ اکبر, کتنے عاشق رسول ہیں اور گلے میں سونے کی چین پہنی ہوئی ہے, اور گریبان اس لیے کھولا کہ عاشق رسول ہے, اور گلے میں سونے کی چین اس لیے پہنی ہے کہ عاشق نفس بھی ہے. تو شریعت کے اتنا پاس کہ کرامت ایسی, اللہ اکبر, کرامت ایسی کہ ایک لاکھ مچھلیاں سونے کی سوئی لے کر آ رہے ہیں. لیکن میرے دوستو جن کے دل میں اللہ کی محبت اور قرب کا موتی ہوتا ہے پھر وہ بادشاہوں کے تخت و تاج سے نہیں بکتے, مال و دولت سے نہیں بکتے. نہیں، مجھے یہ والی سوئی نہیں چاہیے، یہ سونے کی سوئی ہے، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، مجھے میری لوہے والی سوئی لا کر دو. ایک مچھلی گئی غوطہ مارا اور دریا کی تہہ کے اندر سے سوئی لا کر دے دی. آ وہ وزیر کہنے لگا، ہائے افسوس کہ میں انسان ہو کر تجھ کو نہ پہچان سکا، اس جانور کو دیکھو کہ جانور ہے لیکن تیری معرفت اس کو حاصل ہو گئی، تجھے پہچان لیا. پھر اس نے کہا کہ ہائے میں تو سمجھتا تھا کہ تو نادان ملا ہے، بے وقوف ہے، بادشاہ کے مزے چھوڑ کر کہاں پڑا ہے، آج پتہ چلا تو نے خشکی کی سلطنت اللہ پر قربان کی، اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں بحر اور بر دونوں سلطنتیں تجھے دے دی. یہ وہ بادشاہ ہیں کہ جنہوں نے اللہ پر اپنی بادشاہت قربان کر کے کیا مزہ حاصل کیا، آج ان کا نام زندہ ہے میرے دوستو. ورنہ بادشاہ آئے آ رہے ہیں اور آئیں گے لیکن مریں گے اور مر جائیں گے، ان کا نام لینے والا بعد میں کوئی نہیں ہوگا. لیکن وہ لوگ جو اللہ پر اپنی زندگی قربان کر کے، الحسن جمال سے صرف نظر کر کے، عارضی لذتوں سے صرف نظر کر کے، اپنی تمناؤں کو، اپنی خواہشات کو، اپنی آرزوؤں کو اللہ پر فدا کریں گے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے جذبات کو، جن کے احساسات کو، جن کی جوانی کو، جن کے تقاضوں کو اللہ فنا نہیں ہونے دے گا، باقی رکھے گا، وہ لذتیں وہ مزے باقی رکھے گا، اور ساتھ میں اپنے قرب، اپنی کی سلطنت، اپنی دوستی اور اپنی ولایت کا وہ مزہ عطا فرمائے گا کہ وہ شاہ دو جہاں جس دل میں آئے، میرے شیخ اور مرشد فرماتے، وہ شاہ دو جہاں جس دل میں آئے، وہ شاہ دو جہاں جس دل میں آئے، مزے دونوں جہاں سے بڑھ کے پائے. یہ وہ مزے اور لذت ملے گی میرے دوستو جو اللہ تعالیٰ اپنے عاشقوں کو عطا فرماتا ہے. اور وہ ظالم کیا جانے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی راہوں سے حرام لذتوں کو امپورٹ اور درامد کر کے یہ سمجھتا ہے مجھ کو چین اور سکون ملے گا. یہ حیمت بے وقوف ہے، بلکہ میرے شیخ نے اس کا نام رکھا بین الاقوامی بے وقوف، انٹرنیشنل گھڑا، انٹرنیشنل احمق اس کا نام رکھا، بلکہ انٹرنیشنل ڈنکی اور انٹرنیشنل منکی اس کا نام رکھا. یہ میرے مرشد نے نام رکھا ہے بین الاقوامی احمق ہے، جو نافرمانی کی راہوں سے خوشیاں سمجھ رہا مجھے خوشی ملے گی، عارضی خوشی کی خاطر سے اپنے مالک اور پالنے والے کو ناراض کر رہا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سبعۃ یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ قیامت کے دن سات قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے، اپنے سایہ عطا فرمائیں گے، جبکہ اس دن کوئی سایہ نہ ہوگا. اور فرماتے ہیں سات میں سے ایک وہ جوان ہے، شابن نشا فی عبادت ربہ، کہ وہ جوان جو اپنی جوانی کے نشے کو، جو اپنی جوانی کی مستیوں کو، جو اپنی جوانی کی جولانیوں کو، جو اپنی جوانی کی دیوانگیوں کو، اور جو اپنی جوانی کی آزادیوں کو اللہ کی محبت کی قید میں گرفتار کر لے، تو قیامت کے دن اس کو عرش کا سایہ ملے گا. جو نشہ حاصل کرتا ہے، مزہ حاصل کرتا ہے، یہ تو مزہ کتنی دیر کا ہے بھائی، کتنی دیر کا مزہ ہے. ٹیلی فون پر بات کر رہے ہیں، جب ٹیلی فون پر بات کی مزہ آیا، جوش اٹھا، پاجامہ خراب ہوا، ختم سب مزہ سارا ختم. یہ تو حرام لذت کا عالم ہے، حلال لذت کا کیا حال ہے؟ تھوڑی دیر کا مزہ ہے، تھوڑی دیر کا مزہ ہے، جوانی ہے، زندگی ہے، بیوی ہے، شامی کباب ہے. حلال لذتوں کو استعمال کرنا حلال ہے، جائز ہے، کوئی منع نہیں کر سکتا، کوئی منع نہیں کر سکتا، مزہ لے ٹھیک ہے. لیکن میرے دوستو حلال لذتوں کو استعمال کرتا ہے تو حلال لذتوں کو جو دینے والا مالک ہے، ذرا اس کی محبت کا مزہ بھی لے کر رکھے. اور یہ محبت کا مزہ کیسے ملے گا؟ بس میرے شیخ فرماتے ہیں، ہم نے دیوانوں سے سیکھی ہے محبت اختر، ہائے یہ درد کہاں ملتا ہے فردانوں کو، ہم نے دیکھا ہے تیرے سوختہ سامانوں کو، آتش غم سے چھلکتے ہوئے پیمانوں کو، ہم فدا کرنے کو ہیں دولت کونین ابھی، تو نے بخشا ہے جو غم ان پھٹے دامانوں کو، اور خلوت غار حرا سے ہے طلوع خورشید، کیا سمجھتے ہو تم اے دوستوں ویرانوں کو. اس کی شرح بعد میں کروں گا، اس شرح کے لیے تو مستقل وقت چاہیے. ہم خلوت غار حرا سے ہے طلوع خورشید، آفتاب نبوت غار حرا کی ویرانوں سے طلوع ہو رہا ہے، کیا سمجھتے ہو تم اے دوستوں ویرانوں کو. اہل دنیا تو چمن میں ہیں گلو کے بندے، اہل دنیا تو چمن میں ہیں گلو کے بندے، تیرے دیوانے تو جاتے ہیں بیابانوں کو. گلوں کے گلوں کے بندے یہ عارضی پھول ہیں جو آج حسین ہیں، آج لڑکے جوانی مزہ ہے، لیکن کل تو مرجھانے والے ہیں. اور اللہ والے ان فانی حسینوں سے صرف نظر کرتے ہیں، اپنے دل کو ویران کرتے ہیں، بیابانوں میں جاتے ہیں، لیکن اس کے بدلے میں ان کو عارضی پھول سے صرف نظر کرتے ہیں، وہ پھول مل جاتا ہے کہ جس پھول کو فنا نہیں ہے، جو مرجھانے والا نہیں ہے. ایک بزرگ فرماتے ہیں، ہم نے لیا ہے داغ دل کھو کے بہار زندگی، ہم نے لیا ہے داغ دل کھو کے بہار زندگی، ایک گلے تر کے واسطے میں نے چمن لٹا دیا، ایک گلے تر کے واسطے میں نے چمن لٹا دیا. لاؤ بھائی کتاب دو، ذرا جلدی سے اٹھاؤ کتاب. یہ جو کتاب ہے پہلے بھی تقسیم ہوئی تھی، قومیت و صوبائیت اور زبان و رنگ کے تعصب کی اصلاح. اس کتاب کو حاصل ایک دن یار جلدی نکال کے دے یار، جلدی کوا. یہ کتاب ہے، اس کتاب کا نام ہے قومیت و صوبائیت اور زبان و رنگ کے تعصب کی اصلاح. اس کتاب کا یہ ٹائٹل ہے. یہ کتاب ابھی حاصل کر لیجئے، مفت میں دی جائے گی. اور اگر کوئی صاحب اس کو چھاپنا چاہیں اور چھاپ کر تقسیم کرنا چاہیں تو بالکل اس کی اجازت ہے. کوئی کاپی رائٹ لا حقوق محفوظ نہیں ہے، حق طباعت محفوظ نہیں ہے، بالکل اجازت ہے. اور اگر کوئی چھپوانا چاہے 3000 روپے کی 1000، یعنی 3 روپے کی ایک کتاب ہے، 32 صفحے کی کتاب ہے. اس کا کنکلوژن اور خلاصہ یہ پیچھے لکھا ہوا ہے، وہ کیا ہے وہ پڑھ کے سناتا ہوں. میرے مرشد فرماتے ہیں، ہماری پہچان خوب سمجھ لینا چاہیے کہ ہماری پہچان کسی زبان کسی رنگ
بیٹھ جاؤ
خوب سمجھ لینا چاہیے کہ ہماری پہچان کسی زبان کسی رنگ کسی علاقے اور کسی قوم وغیرہ کی سے نہیں ہے، کسی قوم وغیرہ سے نہیں ہے، بلکہ ہماری پہچان صرف مسلمان ہونا ہے. ہماری پہچان صرف مسلمان ہونا ہے. ایک غزوے کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک قوم پر ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا، من القوم، آپ کی قومیت کیا ہے، آپ کس قوم سے تعلق رکھتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، نحن المسلمون، ہم مسلمان ہیں. نحن المسلمون، ہم مسلمان ہیں. لہذا ہماری پہچان پہلے کیا ہے؟ پہلے ہم مسلمان ہیں، بعد میں ہم مہاجر اور پٹھان ہیں. پہلے ہم مسلمان ہیں، بعد میں ہم مہاجر اور پٹھان ہیں. پہلے ہم مسلمان ہیں، بعد میں ہم مہاجر و پٹھان ہیں. یہ جملہ تو خود ہی اس میں مزہ آ گیا. دیکھو رنگ مزن برابر ہو گیا نا، اردو کا بھی مزہ مل گیا نا. پہلے ہم مسلمان ہیں، بعد میں مہاجر اور پٹھان ہیں. تو میرے پیارے دوستو، یہ جو زہر آج ہمارے دلوں میں گھسا ہوا ہے کہ تو مہاجر تو پٹھان تو پنجابی تو فلاں زبان کا فلاں قوم کا فلاں قبیلے کا، میرے دوستو اس زہر کو، یہ زہر ہمیں جنت میں لے کر نہیں جائے گا، بلکہ یہ زہر ہمیں جہنم میں لے کر جائے گا. جہنمی ہے وہ شخص جو زبان کی وجہ سے، رنگ کی وجہ سے، علاقے کی وجہ سے، قبیلے کی وجہ سے اپنی فضیلت کہتا ہے کہ میں فلاں فلاں فلاں. تو یاد رکھنا، یہ شخص پکا جہنمی ہے. بلکہ ایسے شخص کا تو خاتمہ ایمان پر ہونا، علماء فرماتے ہیں ایسے شخص کا خاتمہ ایمان پر ہونا یہ خوف ہے کہ اس شخص کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہو سکتا. جو زبان کی وجہ سے، جو رنگ کی وجہ سے، قبیلے کی وجہ سے یا قوم کی وجہ سے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ معاملہ کرتا ہے. لہٰذا یہ زبان، یہ کتاب، اس کتاب کو آپ حاصل کر لیجئے، مفت ہے یہ کتاب. اور جو چھاپنا چاہے چھاپ کے خود چھاپے تقسیم کرے، خود چھاپے تقسیم کرے. اور اگر چھپانا اعتماد ہو چاہے تو 3000 روپے کی 1000 کتاب، یعنی فی کتاب 1 روپے کی، ایٹ نو پروفٹ کے ساتھ. آپ معلومات کر لیجئے، 3 روپے کی تو آپ کو ملے گی بھی نہیں. وہ ایک پرنٹر بےچارہ وہ بھی صرف اس شوق میں چھاپتا ہے کہ چلو دین میں میرا حصہ لگ جائے، ورنہ اس کی کتاب کی قیمت 4 روپے سے زیادہ لگتی ہے. لیکن وہ صرف اس شوق میں چھاپ رہا ہے کہ چلو میرا حصہ بھی لگ جائے گا. اس لیے جس کا شوق ہو، جی چاہے، وہ اس کو چھپائے اور اس کو خوب تقسیم کرے. اور جہاں چاہے، پورے کراچی میں ہو، پورے ملک میں ہو، بلکہ پورے عالم میں یہ زہر ہے. میرے مرشد نے فرمایا کہ دیکھو، اگر کوئی انگریز مسلمان ہو جائے گا تو کیا بولے گا؟ انگریزی تو بولے گا. انگریز مسلمان ہو جائے گا تو انگریزی بولے گا. پتہ ہے انگریزی نواز زبان سے بھی نفرت نہیں ہے. تو لہذا زبانوں سے نفرت نہیں ہے، زبانوں سے نفرت نہیں ہے میرے دوستو. اب مسلمان چاہے اردو بولے، چاہے پشتو بولے، سندھی بولے، کوئی بھی زبان بولے، لیکن وہ سب اللہ کی زبان ہے. اور اللہ کی زبان پر لڑنا، اللہ کی زبان کو اللہ تعالیٰ نے نشانی فرمایا، اور نشانی کو حقیر سمجھنا یہ کفر ہے. اللہ تعالیٰ کی نشانی کو حقیر سمجھنا یہ کفر ہے. اللہ تعالیٰ اس زہر کو ہمارے دلوں سے نکال دے، محبتیں ڈال دے. یہ صرف چند لوگوں کی سیاست ہے، سیاست چمکانے کے لیے، کی وجہ سے پورے ملک پریشان، ہر آدمی پریشان ہے. غریبوں کا عالم یہ کہ چولہا نہیں جل رہا، ان کو اپنی فکر ہے، ان کو فکر لگی ہے کہ ہم کمائی کریں، مزدوری کریں تو ہمارے گھر میں چولہا جلے، اور سیاست کرنے والوں کو اپنی سیاست چمکانا ہے کہ مسلمان کو زبان کے نام پر ان کے کنپٹیوں میں گولیاں اتاری جا رہی ہیں، ان کے سروں پر گولیاں اتاری جا رہی ہے. پھر قیامت کے دن وہ یہ بھی پوچھے گا کہ اللہ میرا جرم کیا ہے، تو ہم پوچھیں گے اللہ اس کا کیا جرم تھا، تو میرے دوستو ہم کیا جواب دے سکیں گے؟ اللہ تعالی ہماری عقل میں نور عطا فرمائے، ہمارے دلوں میں نور عطا فرمائے، ہماری فہم میں نور عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دے. میرے دوستو جب بیٹے کا تعلق، بھائی کا تعلق باپ سے مضبوط ہوتا ہے تو اپنے بھائی سے محبت کرتا ہے، اور اگر باپ سے رشتہ کمزور ہو جائے تو اپنے بھائی کی مخالفت کرتا ہے. اسی طرح سے جب بندے کا تعلق ربا سے مضبوط ہوگا تو پھر وہ دوسرے بندوں سے محبت کرے گا، وہ دوسرے بندوں سے محبت کرے گا. اور جب اللہ سے تعلق، ربا سے تعلق کمزور ہو جائے گا پھر کیا ہے؟ پھر تو گلے ہی کاٹے گا. اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، فہم عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارے ملک کو امن اور چین کا گہوارہ بنا دے. دعا کر لیجئے کہ اللہ تعالی یہ جو باتیں پیش کی گئی ان پر عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو اپنی محبت اور اپنا تعلق خاص عطا فرما. یا اللہ ہمارے دلوں کو اپنی محبتوں سے بھر دیجئے. یا اللہ ہر گناہ نافرمانی سے ہمیں ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ہماری جان کی حفاظت فرما، ہمارے مال کی حفاظت فرما، ہمارے آبرو کی حفاظت فرما، ہمارے گھر والوں کی حفاظت فرما، ہمارے اہل عیال کی حفاظت فرما، ہمارے کاروبار تجارتی مراکز کی حفاظت فرما. یا اللہ شہر کی حفاظت فرما، پورے ملک کی حفاظت فرما، سارے عالم کے مسلمانوں کی حفاظت فرما. یا اللہ اپنے کرم سے سارے مسلمانوں کو ایک بنا اور نیک بنا دیجئے. یا اللہ ہمیں گناہوں کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اور یا اللہ 100% ہم سب کو اپنا فرما بردار بنا دیجئے. صلی اللہ علیہ نبی الامی برحمتی کے ارحم الراحمین. ایک ضروری بات یاد آ گئی، وہ سن لیجیے. اب بیچ میں جو ایک بات مشہور ہوئی تھی پچھلے ایک ہفتے کے دوران، ہر آدمی پوچھتا تھا کہ جی فلاں آدمی نے خواب دیکھا ہے کہ 70,000 مرتبہ سورہ شمس پڑھنے سے وہ امت پر اندیشہ ہے. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کے خواب میں آئے، یہ پرچے خوب تقسیم ہوئے، پتا چلا ایس ایم ایس بھی ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے کہ 70,000 مرتبہ سورہ شمس پڑھنے سے وہ عذاب ٹل جائے گا. تو میرے دوستو امت کا گناہ یہ نہیں ہے کہ اس نے سورہ شمس 70,000 دفعہ نہیں پڑھی، اس لیے سورہ شمس 70,000 دفعہ پڑھ لیں گے تو ہم سے یہ عذاب ٹل جائے گا. امت کا گناہ یہ نہیں ہے کہ اس نے سورہ شمس نہیں پڑھی، یہ گناہ نہیں ہے اس کا، بلکہ امت کا گناہ جو عذاب آنے کی وجہ ہے، عذاب دو وجہ سے آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم عذاب نہیں دیں گے اس امت کو جب تک آپ ان کے درمیان موجود ہیں، ہم ان کو عذاب نہیں دیں گے. لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما چکے، دنیا سے پردہ فرما چکے. دوسرا آپ نے فرمایا وما کان اللہ معذبہم وهم یستغفرون، جب تک یہ استغفار کرتے رہیں گے اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دے گا. تو ہماری اصل وجہ، ہمارا عذاب آنے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہم نے سورہ شمس نہیں پڑھی 70,000 دفعہ اس لیے سورہ شمس پڑھ لیں گے تو عذاب ٹل جائے گا. مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ سورہ شمس بھی پڑھ لیں اور ٹی وی بھی دیکھ رہے ہیں، سورہ شمس بھی پڑھ لیں، داڑیاں بھی منڈا رہے ہیں، سورہ شمس پڑھ لیں بہت اچھی بات ہے، آیت کریمہ بھی پڑھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 1,25,000 دفعہ بھی پڑھے، لیکن 1,25,000 وظیفہ پڑھنے کے بعد اگر ہم نے زہر نہ چھوڑا، ہمارے گھر میں شرعی پردہ نہیں ہے، ہم نمازیں نہیں پڑھتے، داڑیاں منڈاتے ہیں، شلوار ٹخنوں سے نیچے ہیں، ننگی فلمیں دیکھ رہے ہیں، لڑکیوں سے یاریاں لگائی ہوئی ہیں، اور شرعی پردہ نہیں ہے، سود بھی لے رہے ہیں، جھوٹ بھی بول رہے ہیں، مسلمان کو حقیر بھی سمجھ رہے ہیں، سارے تو کام جاری ہیں، صرف سورہ شمس پڑھنے سے عذاب ٹل جائے گا؟ نہ میرے دوستو، طاقت کی گولی کھائے تو طاقت کی گولی کھانے کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ زہر سے بھی پرہیز کرے، سگریٹ سے بھی بچے، نشہ سے بھی بچے، تمباکو سے بھی بچے، تب صحت ملے گی. اسی طرح سے سورہ شمس پڑھنا مبارک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، 70,000 دفعہ کیا 1,00,000 دفعہ بھی پڑھ لے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ گناہ سے بچنے کا اہتمام بھی کرے، داڑھی رکھے، ایک مٹھی رکھے، گھر سے ٹی وی کو بھی نکالے، اور سود کی لالچ سے بھی بچے، گناہ نافرمانی چھوڑے، تو انشاءاللہ تعالی ایک مرتبہ سورہ شمس پڑھنے سے بھی فائدہ ہو جائے گا. واخر دعوان الحمدللہ رب العالمین.